सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
हफ्त रोजा अदबी मुजल्ले सदा रंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामेईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे शुमारे में आप सुन सकेंगे उर्दू के माहिर लिसानियात डॉक्टर सुहेल अहमद फारूकी के साथ हमारी गुफ्तगु।
इस्तिलाहात साजी वगैरह पर ऐसा वक्त दिया है सोचने में कि इस्तिलाहात साजी कैसे होनी चाहिए।
उर्दू के एक नौजवान शायर अली यासर अपना मुंतखब कलाम पेश करेंगे।
कल तुम्हें कोई मुसीबत भी तो पड़ सकती है। हम फकीरों की जरूरत भी तो पड़ सकती है। इतनी उजलत में बिछड़ने का इरादा ना करो, फिर मुलाकात में मुद्दत भी तो पड़ सकती है।
वाह वाह, दीवाने गालिब की तीन बेहद मुख्तसर गजलों की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी करेंगे।
गालिब की गजल नंबर 129 में सिर्फ एक शेर है, 1816 की बात है। कहते हैं, अज मेहर ताब जर्रा दिलो दिल है आईना, तूती को शश जहद से मुकाबिल है आईना।
और आखिर में ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना माँ का दिल सुनाएंगे खालिद हमीद।
हीरो ने बच्चे से हाथ मिलाते हुए पूछा, क्यों पहलवान, काम करोगे, घबराओगे तो नहीं? बच्चे ने तुतलाते हुए जवाब दिया, घबराएंगे तो आप। इस पर एक और फरमाइश कहा पड़ा और हीरो ने खिसियाना होकर पूछा, क्या इस साफत के परकाले को मुझे गोद में उठाना होगा।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है, 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 0800-777-789।
अदबी मुजल्ले का आगाज करते हैं भारत में मुकीम उर्दू के मारूफ माहिर लिसानियात डॉक्टर सुहेल अहमद फारूकी की गुफ्तगु से। डॉक्टर साहब ने लिसानियात में PhD किया है, लिसानियात के अलावा उसलूबियात से भी शगफ है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में MA करने के बाद ये सऊदी अरब चले गए और फिर वहाँ कई बरस गुजारने के बाद भारत वापस आए तो जामे मिलिया से मुंसलिक हो गए। इनका उर्दू जबान के बारे में एक वाज़ नुक्ते नज़र है और इस बात के सख्त मुखालिफ हैं कि उर्दू को इसलिए आसान बना दिया जाए कि वो आम फहम बन जाए। ये खासी मरबूत और दिलचस्प गुफ्तगु करते हैं, तो लीजिए सबसे पहले इनके इल्मी और तालीमी और तदरीसी सफर की मुख्तसर रुदाद इन्हीं से सुनिए।
MA करने के बाद ये समझिए कि चंद पेपर ऐसे भी थे जो कि लिसानियात असास थे और खुसूसन प्रोफेसर मुनीर अहमद साहब पढ़ाते थे वो पेपर, तो कुछ मुझसे जो सीनियर हजरात थे जो कि उर्दू के तालिबे इल्म थे और उनकी जो है ज्यादा अच्छी नज़र थी अदब पर, तो उन्होंने कहा कि एक उभरता हुआ डिसिप्लिन है लिंग्विस्टिक्स, तो एक एलाइड सब्जेक्ट के तौर पर आप इसको बहुत आसान, क्योंकि जाहिर बात है कि MA करने के बाद ये मसला तो होता है तो करें क्या, तो अब जाहिर बात है कि अलीगढ़ से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है इस तरह से की, तो ये कहा कि अब लिंग्विस्टिक्स में एडमिशन ले लो और उसके बाद फिर PhD वगैरह के बारे में कुछ सोचना। तो हमने लिंग्विस्टिक्स में दाखिला लिया और उसमें ये समझिए कि खास तौर पर वहीं से एक शौक हुआ कि कुछ अदब का मुताला नए अंदाज से किया जाए, मिसाल के तौर पर उसलूबियात में खासी दिलचस्पी हमें दिलाई गई हमारे जो असातिज़ा थे उस वक्त, मिसाल के तौर पर प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार शकील साहब, अब तो वहाँ रहते हैं, मैसूर में रहते हैं वो, उनकी उनके असातिज़ा अमेरिकन प्रोफेसर जाहिद مشہور بہت مشہور شخصیت ہیں وہ ان کے استاد تھے. اور اس کے علاوہ مرزا خلیل احمد بیگ جن کا کے نام اس وقت خاصا معروف ہے, انہوں نے بھی اسٹائلش اردو اسٹائلش جو کام کیا ہے تو وہ بھی میرے استاد رہے, ان کی بھی رہنمائی میرے ساتھ رہی, تو میں نے کچھ مضامین وغیرہ اسلوبیات کی نہج پر میں نے لکھے اور بعض تجزیے وغیرہ بھی کیے. پھر میں نے لنگوسٹکس میں ہی علی گڑھ سے پی ایچ ڈی کیا. اتفاق یہ کہ جو ذریعہ معاش کو تلاش کرنے کا جو ذہن پر بار تھا وہ مستقل تھا, تو علی گڑھ میں تو کچھ زمانے میں ایسی کوئی مستقل صورتحال نہیں نکل پائی, تو میں 7 سال تک میں نے سعودی عرب میں گزارا ملازمت کے سلسلے میں, اور اس طرح سے وہ جو سلسلہ ڈسکنٹینیو ہو گیا ریسرچ کا لسانیات میں. لیکن بہرحال چونکہ ایک شغف تھا اور جس کو کہ میں نے وہاں بھی جاری رکھا کہ جو کچھ ریسرچ کا میٹیریل میرے پاس تھا وہ میں وقتاً فوقتاً اس کو ریوائز کرتا رہا, جیسے ہی مجھے موقع ملا وہیں ملازمت کے دوران ہی, اور جب مجھے اجازت مل گئی اس کو سبمٹ کرنے کی, تو اس طرح سے میں نے وہ پی ایچ ڈی علی گڑھ سے مکمل کر لی لسانیات میں. اس کے بعد آنے کے بعد وہاں سے آنے کے بعد یہ جامعہ ملیہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ باقاعدہ تدریس سے وابستہ ہونے سے پہلے آپ نے رسالہ جامعہ کا نام سنا ہوگا.
جی جی.
جو کہ سمجھیے کہ 1936 سے نکل رہا تھا, بلکہ 1923 سے اس کا آغاز ہوا تھا, اور پریم چند کا افسانہ کفن سب سے پہلی بار رسالہ جامعہ میں ہی چھپا تھا, تو میں وہاں اس کا معاون مدیر رہا. اس کے ساتھ ساتھ 2 رسالے اور جو جامعہ سے نکلتے ہیں, اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج اور اسلام اور جدید, اس کی جو ہے معاون مدیر بھی میں رہا کافی دنوں تک. ادھر میں نے اس کے ساتھ ہی کچھ کمپیریٹیو لٹریچر پر بھی توجہ دی, کچھ مضامین میں نے ابھی ادھر مرتب کیے ہیں جو کہ کتابی شکل میں آئیں گے, اس میں خاصا تقریباً آدھے مضامین ایسے ہوں گے جو کہ اس کی تقابلی نہیں پر ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ادھر ٹرانسلیشن کو میں نے اپنا خاص شغف بنایا, ٹرانسلیشن پر ایک کتاب ترتیب والا ہوں, اس کا مواد جمع ہے, اور اس میں میری جو طریقہ کار رہا وہ یہ, چونکہ فارسی اس کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی کی بھی بیک گراؤنڈ رہی, تو وہ بھی گویا کہ میں آپ کو ایک پروفیشنل ٹرانسلیٹر کہہ سکتا ہوں. اصطلاحات سازی وغیرہ پر خاصا وقت دیا ہے سوچنے میں کہ اصطلاحات سازی کیسے ہونی چاہیے اور یا اس کی ضرورت. ایک خاص رجحان جو اس وقت ہے اردو کے سلسلے میں آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ اردو کو بہت زیادہ آسان بنانے کی طرف جو ہے رجحان ہے. بے سوچے سمجھے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اردو کو آسان کیجیے, لیکن اس کی حد وہ مقرر نہیں کر پاتے کہ بھائی کیا آپ دوسری زبانوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کر سکے ہیں جو آپ اردو سے جس کی توقع رکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کی جو اسباب ہیں وہ بالکل مختلف ہیں, یعنی ان کی کوئی جو ہے منطقی یا اس کی کوئی علمی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. محض وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اردو کو بہت آسان کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی لیے اردو کا کام وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو کہ مطلب اردو سے تو نابدل ہیں لیکن بدلوں میں خود اردو کی خدمت کرتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ اردو جسے ہم کہتے ہیں وہ صرف وہ زبان نہیں ہے جو بازار میں بولی جاتی ہے, بلکہ یہ کہ اس کے ایک سنجیدہ اس کے پہلو ہیں, اس کے مختلف ڈسپلنز ہیں جس کو جس میں ہم اردو کو برت سکتے ہیں اور برتی جاتی رہی ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کا تعلق ہندوستان کے 2 بڑے مقتدر اور نامور تعلیمی اداروں سے رہا, علی گڑھ یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ, تو ان کی اپنی ایک روایات تھی اور بہت شاندار روایات ہیں ادب کے میدان میں بھی اور علم کے میدان میں بھی. تو جب آپ ان اداروں میں شامل ہوئے تو کیا کیسی جھلک پائی آپ نے, وہ باقیات جو رہ گئی ہیں کیا وہ اسی تب و تاز ہے یا کچھ اس میں کمی آئی ہے؟
دیکھیے زمانے کے ساتھ ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ ہیومینٹیز کا تعلق ہے, چونکہ میں ہیومینٹیز کا طالب علم ہوں اور زیادہ تر اسی سے متعلق لوگوں سے واسطہ رہتا ہے, تو یہ بات تو ہے کہ نسبتاً اور مقابلتاً جو ہے ایک طرح سے گراوٹ کا رجحان تو ہے, اس میں زوال تو آیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ پھر ہمیں ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ ہیومینٹیز کا جو شعبہ ہے, اسے کسی نہ کسی طرح سے زندہ رکھنا پڑے گا اور یہ انیویٹیبل ہے. تو ہمارے ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اردو تو میڈیم رہے گا ہی, اردو ادب پڑھائیں گے, خود ہمارے دوسرے جو اس سے الائڈ جو لٹریچر ہے, جیسے سب سے قریب ترین تو ہندی لٹریچر ہوا, تو وہ ہندی ادب سے بھی ہماری جو اس کی ذمہ داریات ہیں, جب اس کے جو بہت ہی جسے ہم نے کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے پرامیننٹ فیچرز ہیں, اس سے بھی ہماری واقفیت ہونی چاہیے. اسی طرح سے عالمی ادب کے جو بہت ہی نمایاں پہلو ہیں, اس سے بھی ہماری واقفیت ہونی چاہیے. اور زبان کے پہلو سے یہ ہے کہ جیسے ہم ادب پڑھ رہے ہیں, جیسے کہ اردو کا نقصان کہاں سے ہوا ہے کہ آسان طلبی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ فارسی اور عربی سے کیا تعلق ہے اردو کا, یا یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کسی کو کوئی چیز نہیں آتی, وہ نہ آنا اس کا جواز نہیں بنتا کہ اس کو ہٹا دیا جائے. یہ گویا کہ اپنی لا علمی اور کم علمی کے اعتراض کے بجائے اگر کوئی یہ دلیل دے, کوئی یہ وکالت کرے کہ اس چیز کو اس میں سے ہٹا دیجئے یا اس عنصر کو آپ اپنے سلیبس اور نصاب میں نہ رکھیے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی.
ڈاکٹر سہیل احمد فاروقی صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے, ایک اعلان سن لیجئے اور پھر اسی گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع, یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اس اعلان سے قبل ڈاکٹر سہیل فاروقی اردو زبان کے مختلف امور پر اظہار خیال کر رہے تھے. ترجمے کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروقی نے بڑی تفصیل سے اور مثالیں دے کر اپنے موقف کی وضاحت کی ہے. اسی حوالے سے ہمارے اگلے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر سہیل فاروقی نے کہا,
مثال کے طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ کمیونٹیوں, ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو متبادلات ہیں اور مترادفات ہیں, ان سے پورا ہمارے ہاں ایک اینالوجی چلی آ رہی ہے, پورا ایک سیٹ چلا آ رہا ہے. مثال کے طور پر کمیونٹی ایک ایسا لفظ ہے جہاں پر کہ ہر جگہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کمیونٹی یہ سمجھ لیں کہ یہ لفظ تو بالکل یہ سمجھیے کہ ودیشی ہے, تو ہم اس کا متبادل ہم دے ہی نہیں سکتے, یا یہ کہ وہ اس کو کنوے نہیں کر سکتا, وہ کلک نہیں کرے گا. مثال کے طور پر اس کو کئی سیاق کے مطابق اس کو کئی طرح سے ادا کیا جاتا ہے, جیسے کہ معاشروں, آبادیوں, گروہوں, یہ تمام کے تمام ہمارے یہاں متبادلات موجود ہیں. اور اس کو آنکھ بند کر کے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر جو باڈی ہے, ٹیکسٹ کی جو باڈی ہے, اس میں آپ کہیں کمیونٹی بھی استعمال کر لیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہ لفظ 6 بار آیا ہے ڈیڑھ صفحے کے ایک متن کے اندر, تو آپ 6 کے 6 بار آپ کمیونٹی ہی لکھیں. آپ اس کو مطلب یہ کہ اپنے مزاج سے تو قریب پر لائیں گے نا. میں نے ابھی ایک مضمون وہاں پر رامپور رضا لائبریری میں میں نے پیش کیا تھا, اس کو میں نے کچھ اور ڈیولپ کیا ہے کہ ہم الفاظ تو ہمارے ارد گرد سب بکھرے ہوئے ہیں اور ہم ان سے جو ہے تراکیب ہم ان کی مدد سے ہم بناتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ کچھ تراکیب ایسی ہیں جو کہ بنتی چلی جاتی ہیں ایک لفظ سے, اور اس کے بعد جو ہے اس کی تصریف ہوتی رہتی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی تصریف بہت محدود ہوتی ہے, تو اسی محدود اور یہ کہ کھلی ہوئی اینالوجی جو ہوتی ہے اس کا فرق ہوتا ہے اس میں. اب جیسے ہم بہت دنوں سے سر مارتے رہے کہ بھائی ویمن امپاورمنٹ کے لیے ہم کیا لفظ لائیں گے, انہوں نے کہا عورتوں کی اختیار دہی, دوسروں نے کہا عورتوں کو با اختیار بنانا.
جی,
تو جب اس تصور کو اگر آپ نہیں کیپچر کریں گے تب تک آپ نہیں, مطلب اچھا اصطلاح کیا ہے, اصطلاح کوئی فقرہ نہیں ہوتا, اصطلاح کوئی جملہ نہیں ہوتا, اصطلاح اصطلاح ہوتی ہے, یہ ایک اس کا آفاقی قاعدہ ہے. تو جب آپ اس تصور کو پورے دیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کو کسی عہدے پر نہیں بٹھانا ہے, کسی آفس میں لے جا کر جو ہے ٹائپسٹ نہیں بنا دینا ہے, کہیں پروفیسر نہیں بنا دینا ہے. آپ عورت کے مقام و مرتبہ کو, مقام اور اس کے مرتبے کو پہچانیے, اس کو وقار دیجیے, اس کی توقیر کیجیے. تو اب وہاں پر وہ لفظ جو آیا وہ توقیر نسواں کا آیا, اس لیے کہ تعلیم نسواں, آزادی نسواں اور یہ تمام کے تمام آپ کے یہاں چلا آ رہا ہے.
بالکل صحیح.
تحریک نسواں یہ سب چونکہ آپ کے پاس وہ پیٹرن موجود ہے, اس پیٹرن پہ آپ توقیر نسواں رکھیں گے تو بالکل کہیں سے اٹپٹا نہیں لگے گا آپ کو. تو اس حد پر میں نے کئی انالوجیز, کم سے کم پورا ایک درجن اس کا دیا ہے.
جی جی.
تو جب تک ہمارے پاس جو پہلے سے ذخیرہ موجود ہے اس کو کھنگالنے اور اس سے نئی تراکیب وضع کرنے کا, یہ ایک بالکل سمجھیے کافی حد تک فرسودہ خیال ہے کہ ہم جو ہے مینو ان اسی طرح سے ہمیں برتنا چاہیے. بھائی عربی کی مثال ہے, عربی کا مزاج اتفاق سے ایسا ہے کہ وہ اس کی اصوات جو ہیں وہ بہت سے فرینچ اور انگریزی الفاظ سے میں گھل مل جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر انہوں نے پیسچرائزیشن کے لیے بسترا کا لفظ بنا لیا. پیسچرائزیشن جو ہے ورب ہوا نا, اس کو بسترا فیل کر لیا انہوں نے. ٹیلی فون اسم ہے تو اس سے تلفنا انہوں نے جو ہے وہ ورب بنا لیا. یہاں تک کہ تلفنا کی تصریف بھی کر دی انہوں نے, تلفن تو ہو میں نے اس کو ٹیلی فون کیا. تو وہاں تو یہ سب ہو رہا ہے, لیکن ہمارے ہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے اصطلاح سازی کا, یہ سمجھ کر کہ جو کچھ وہاں پر آ رہا ہے ابھی اس اعتبار سے کہ ہم لڑکوں کے لیے, طلبہ کے لیے, جو طلبہ اور طالبات کے لیے جو ہم ٹیکسٹ میٹیریل, تدریسی مواد جو تیار کرتے ہیں, اس میں جہاں پہ اصطلاحات آ رہی ہیں اس میں ہم کیا کریں کہ جو اصطلاحات انگریزی کی مستعمل ہیں وہ ان کو وہاں استعمال کر دیں اس جملے میں, اور باقی عبارت اردو میں ہے. ہم نے کہا بھائی جب آپ اس کتاب کو لائیں گے سامنے تو آپ کو یہ تو نہیں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب صرف ہندوستان میں پڑھی جائے یا صرف دلی میں پڑھی جائے. آپ کسی مقام کی اور قارئین کے گروہ کی تو آپ کوئی ایسی تخصیص کرتے نہیں, یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو آپ اس کا اردو متبادل لیجئے اور بریکٹ میں یعنی کہ قوسین میں جو اس کی انگریزی کی اصطلاح ہے وہ دیجئے, جس کو ضرورت ہوگی دونوں دیکھ لے گا اور جس کو نہیں ضرورت ہوگی وہ آگے عبارت پڑھتا ہوا چلا جائے گا. تو تقریباً یہ باتیں جو ہیں وہ ان کو قبولیت مل رہی ہے اور وہ انکار اس سے کسی کو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے یہ اردو کا کام ہو سکتا ہے.
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اصل میں بات ساری یہ ہوتی ہے کہ اصطلاحات کے تراجم بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جو عوامی سطح پر ہے یا وسیع پیمانے پہ ہے اس کو برتنے کا جب معاملہ آتا ہے تو اس میں بہت سی اصطلاحات کو برتا نہیں جاتا, تو وہ پھر کچھ دن کے بعد وہ پھر متروک ہو جاتی ہیں اور لوگ ان کو بھول جاتے ہیں. اصل بات ہوتی ہے کہ آپ کثرت سے استعمال کرتے رہیں.
صاحب یہ جو مسائل ہیں یہ بر صغیر میں تقریباً یکساں ہیں.
جی جی.
ابھی اخبار جہاں سے اردو مقتدرہ اردو کا جو رسالہ نکلتا ہے,
جی جی
جی اخبار اردو, تو اس میں جو مضامین برابر میں اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں, کچھ سائنس اور سماجی علوم کے حوالے سے جو اردو کی کتابیں تیار ہوئیں اس میں بھی کچھ اسی طرح کی مشکلات کا ذکر ہوا تھا. ایک معروضہ میرا یہ ہے کہ چونکہ یہ پوری ایک ذہنی کیفیت بن گئی ہے, تو اب مثال کے طور پر ہم میتھمیٹکس کی اصطلاحات ہیں جیسے کہ ریاضی کی, اب اس میں جب ہم طالب علم کو یہ کہتے ہیں کہ رائٹ اینگل, تو رائٹ اینگل جو ہے وہ چونکہ بولتے بولتے اسے جو ہے یہ بتا دیا گیا ہے تو وہ کنڈیشننگ ہو گئی اس کی. لیکن اگر رائٹ اینگل کو آپ یہ کہیں کہ اب اس کی جگہ پہ آپ زاویہ قائمہ جب آپ کہیں اسے, جب کچھ دنوں تک آپ اس کو یاد کرائیں گے تو وہ بھی اسے یاد ہو جائے گا. ایسے ہی جیسے لیسٹ کامن فیکٹر, اس میں ہوا کیا, خرابی یہ ہوئی کہ ہم فارسی سے قریب تر تھے نا یا ہیں, تو فارسی کو چھوڑ کے وہ چلے گئے عربی کی طرف. انہوں نے کہا ذو اضافِ عقل, حالانکہ اگر وہ فارسی کی کوئی ترکیب وہاں پر نہ تھے تو وہ زیادہ اس کو ذہن قبول کرنے والا تھا. ایسا بہت بہت ساری اصطلاحات میں یہ ہوا ہے کہ فارسی کی ترکیب کو چھوڑ کر دیکھیے یہ جو تھرمامیٹر, اب تھرمامیٹر کے لیے وہ سیدھے انہوں نے لکھا اپنی گلاسری میں مقیاس الحرارہ. مقیاس الحرارہ چونکہ آپ کے ہاں یہ قیاس اور مقیاس وغیرہ یہ ان کی جو سیمینٹک رینج ہے عربی میں وہ اردو تک منتقل ہی نہیں ہو پائی, یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے. جبکہ آپ وہاں پر جیسے پیمائش کے لفظ سے آپ پوری طرح مانوس ہیں, جبکہ فارسی ہے وہ, ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے, اب تو جب ہم بولتے ہیں تو ہماری زبان کا لفظ ہے. اسی طرح پیمائش سے پیمائی, قافیہ پیمائی, یا اور مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں
جی.
تو اگر یا پیما بہت ساری طرح کی میں ہے, حرارت پیما کا لفظ وہاں پر رکھا ہوا تھا, وہ نہیں رائج ہوا, مقیاس الحرارہ اس کی جگہ پر دے دیا گیا. تو وہ اسی وجہ سے گویا کہ ایک طرح سے مذاق کا موضوع بھی بن گیا وہ, کہ جو ہے مقیاس الحرارہ ہے اس کے لیے, اس طرح سے صدر پیما اس کے لیے بہت اچھا لفظ تھا, وہ بھی نہیں رائج ہوا. تو جو چیز بالکل سامنے کی ہے اس کو زیادہ تر معاملات میں چھوڑ دیا گیا اور ہم ایک قدم یعنی پیچھے کی طرف چلے گئے.
جی.
یہ میں نے محسوس کیا.
جی.
اگر وہ نہ یہ بات نہ ہوتی تو شاید وہ تمام کی تمام جو ہے اب جیسے میرے سامنے ہے فرہنگ اصطلاحات جامعہ عثمانیہ, اگر آج ہی اس کا ریوائز کیا جائے تو اس میں 3/4 اصطلاحات ایسی ہیں کہ ریوائز کرنے کے بعد یہ بالکل قابل استعمال ہو جائیں گی.
اچھا ڈاکٹر صاحب, جی. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے برسوں میں اردو ایک غیر ملکی زبان کے طور پر بچے پڑھیں گے یا اردو اسی طرح پڑھیں گے جیسے کہ 50 یا 60 یا 70 کی دہائی میں تک پڑھتے رہے؟ اب آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں اردو کا؟
دیکھیے, جو کوششیں یہاں پر اداروں کی سطح پر ہو رہی ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ادارے ان کا جو انتظام و انتظام ہے وہ حکومت کی امداد سے ہی چل رہا ہے. ان کی جو اپنی پالیسیاں ہیں وہ کسی طور پر ایسی نہیں ہے جس سے کہ اردو کو نقصان پہنچے. وہ الگ بات ہے کہ اردو سے وابستہ لوگ یا اردو والے خود اپنی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے اردو سے پیچھے ہٹ جائیں. اردو کی آبیاری تو ہم پر فرض ہے, ایک طرح سے واجب ہے. ہمارے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اگر اردو کا کام کرتے ہیں تو وہ مستحب کے خانے میں جائے گا. اگر ہم اس فرض سے کوتاہی کرتے ہیں, اگر اس سے ہم چشم پوشی کرتے ہیں کسی مفاد پرستی, مثال کے طور پر یہ سوچیں کہ امیڈیٹ اس کا ہمیں کیا صلا مل رہا ہے, تو کسی بھی چیز سے امیڈیٹ صلا کی یعنی علمی سطح پر کسی بھی چیز سے ہم فوری جو ہے صلے کی توقع نہیں رکھ سکتے, اور کوئی صلا کسی صلے کی امید جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں نادانی بھی ہوگی. تو اگر ہم مطلب یہ کہ کسی مفاد پرستی اور کسی فوری فائدے کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اردو نہیں پڑھنی چاہیے, یا یہ کہ ہمارا جتنا مذہبی لٹریچر ہے وہ سارے کا سارا ہم ہندی میں تیار شدہ ملے تاکہ ہم چونکہ ہندی جانتے ہیں تو ہم اس کے ذریعے پڑھ لیں, تو یہ ساری کی ساری یہ آسان طلبی کی جو ہے گویا کی دلیل ہے. اور ادارے جو بھی کام کر رہے ہیں وہ تو اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ الگ بات ہے کہ ہم جو اردو جاننے والے ہیں اور جن سے ان کی امیدیں ہیں کہ ہم کتنی دیانت داری سے ان کا کام کرتے ہیں. اگر ہم دیانت داری کے ساتھ ان کا کام کریں گے تو اردو کو فروغ ہوا, اس سے جو لوگ استفادہ کر رہے ہیں اس کا پورا فائدہ ان کو پہنچے گا.
روبرو ابھی آپ نے اردو کے مشہور ماہر لسانیات ڈاکٹر سہیل فاروقی کی گفتگو سنی.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش برآواز رہے گی. हमसे बात कीजिए। आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ है। याद रखिए, वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात 972 किलोहर्ट्ज़ पर नशर होती हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हमारा अदबी मुजल्ला सतरंग पेश किया जा रहा है और अब पेश है कलाम शायर बज़ुबान शायर। हमारे आज के शायर हैं जनाब अली यासिर।
हमारे वास्ते खैरात मत किया कर तू, जमाने ऐसी इनायात मत किया कर तू। किसी से मिलके तेरा दिल अगर तड़पता है, किसी से मिलके तेरा दिल अगर तड़पता है तो उसके साथ मुलाकात मत किया कर तू, तो उसके साथ मुलाकात मत किया कर तू। कभी तो थोड़ा बहुत शहर की तरफ ले आ, कभी तो थोड़ा बहुत शहर की तरफ ले आ। जुनू को वक्फे मुजाफात मत किया कर तू।
वाह वाह, बहुत खूब।
जुनू को वक्फे मुजाफात मत किया कर तू। हमारे साथ दिलो जान का मुआहिदा कर, हमारे साथ दिलो जान का मुआहिदा कर। सो हम नफस गुजर औकात मत किया कर तू, तो हम नफस गुजर औकात मत किया कर तू। एक और गजल के कुछ शेर पेश करता हूँ। कल तुम्हें कोई मुसीबत भी तो पड़ सकती है, कल तुम्हें कोई मुसीबत भी तो पड़ सकती है। हम फकीरों की जरूरत भी तो पड़ सकती है। इतनी उजलत में बिछड़ने का इरादा ना करो, फिर मुलाकात में मुद्दत भी तो पड़ सकती है।
वाह वाह।
इतनी उजलत में बिछड़ने का इरादा ना करो, फिर मुलाकात में मुद्दत भी तो पड़ सकती है। और ये भी हो सकता है जिंदा ना रहूं उसके बगैर, ये भी हो सकता है जिंदा ना रहूं उसके बगैर। और तन्हाई की आदत भी तो पड़ सकती है, और तन्हाई की आदत भी तो पड़ सकती है। नाम लेता हूँ खुदा का मैं तेरे जिक्र से कबल, नाम लेता हूँ खुदा का मैं तेरे जिक्र से कबल। यूं तेरी याद में बरकत भी तो पड़ सकती है, यूं तेरी याद में बरकत भी तो पड़ सकती है। और कुछ और मैं आपको पेश करता हूँ। अहदे सद मसलहत अंदेश निभाना पड़ेगा, अहदे सद मसलहत अंदेश निभाना पड़ेगा। मुस्कुराने के लिए गम को भुलाना पड़ेगा। जानते हैं कि उजड़ जाएंगे हम अंदर से, मानते हैं कि तुम्हें शहर से जाना पड़ेगा। जानते हैं कि उजड़ जाएंगे हम अंदर से, मानते हैं कि तुम्हें शहर से जाना पड़ेगा। और तुम्हें जाना है चले जाओ मगर शर्त यह है, तुम्हें जाना है चले जाओ मगर शर्त यह है कि बिला नागा तुम्हें ख्वाब में आना पड़ेगा।
वाँ वाँ।
तुम्हें जाना है चले जाओ मगर शर्त यह है के बिला नागा तुम्हें ख्वाब में आना पड़ेगा। खुद को पहचान नहीं पाएंगे चेहरों वाले, इन्हें आईने औकात दिखाना पड़ेगा। और कुछ दो तीन शेर और आपकी फिल्म में पेश करता हूँ। अपना आप सदा मंजर में रखते थे हम, आंखें उसकी राह गुजर में रखते थे हम, आंखें उसकी राह गुजर में रखते थे हम। शेर मुलाजा फरमाइएगा। ठोकर खाई है तो शिद्दत से याद आया, ठोकर खाई है तो शिद्दत से याद आया। कभी जमाना एक ठोकर में रखते थे हम,
बहुत खूब।
कभी जमाना एक ठोकर में रखते थे हम। घुट घुट के जीने में हमको लुत्फ आता था, घुट घुट के जीने में हमको लुत्फ आता था। अपने पैर अपनी चादर में रखते थे हम, अपने पैर अपनी चादर में रखते थे हम। मिट्टी की खुशबू से सांस चला करती थी, मिट्टी की खुशबू से सांस चला करती थी। कच्चा आंगन अपने घर में रखते थे हम, कच्चा आंगन अपने घर में रखते थे हम। और कितने फूल खिला करते थे दिल के चमन में, कितने फूल खिला करते थे दिल के चमन में। कितने चेहरे एक नजर में रखते थे हम, कितने चेहरे एक नजर में रखते थे हम। और आईने से आंख मिलाकर जिंदा रहते, आईने से आंख मिलाकर जिंदा रहते। एक तवाजुन खैर व शर में रखते थे हम,
बहुत खूब। वाह।
एक तवाजुन खैर व शर में रखते थे हम।
कलाम शायर बज़ुबान शायर जनाब अली यासिर अपनी चंद गजलें पेश कर रहे थे। तफहीम गालिब। आज डॉक्टर सरफराज खान न्याजी दीवान गालिब की तीन इंतहाई मुख्तसर गजलों की तशरीह करेंगे। एक दो अशार पर मबनी ये गजलें गालिबन اس وقت مختصر کی گئیں جب دیوان غالب مرتب ہو رہا تھا۔ دیوان غالب کی غزل نمبر 128، 129 اور 130 کی بترتیب تشریح سماعت فرمائیے ڈاکٹر سرفراز خان نیازی۔
غالب کی غزل نمبر 128 تین اشعار پہ مشتمل ہے۔ یہ غالب کی وہ ان غزلوں میں شامل ہے کہ جس کے بیشتر اشعار غالب نے شاید نکال دیے تھے دیوان سے، اور یہ غالب نے اپنی شاعری کے بہت شروع کے دور میں لکھی ہے۔ بے انتہا مشہور غزل ہے۔ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو۔ لیٹس گو ناؤ اینڈ لیو سم ویئر ویئر دیر وڈنٹ بی اینی ون ایلس، دیر ول بی نو ون ٹو ٹاک ٹو اینڈ نو ون اسپیکنگ دا سیم لینگویج ایدھر۔ بیزاری کا عالم دکھایا ہے غالب نے۔ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں کوئی نہ ہو، نہ کوئی ہم سخن ہو، نہ کوئی ہم زباں ہو، نہ کسی سے بات کریں گے نہ بات بگڑے گی، نہ کوئی ہم زباں ہو جو ہم کو تکلیف پہنچا سکے۔ بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایا نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو۔ ایز اف وداؤٹ ڈورس اینڈ والس اے ہاؤس آٹ ٹو بی بلٹ، دیر ول بی نو نیبر اینڈ دیر ول بی نو گیٹ کیپر ایدھر۔ اس پہ اکثر شارحین نے لمبی لمبی بحثیں کی ہیں اس غزل کے اوپر۔ بے در و دیوار سا، اگر در اور دیوار نہ ہو تو وہ گھر بھی نہ ہوا، یہ ایک مشکل ہے یہاں پر۔ اور اگر یوں کہتے بے در و دیوار کا تو بات بالکل صاف ہوتی، لیکن اگر بات صاف ہوتی تو پھر وہ غالب نہ ہوتے۔ ایسا لگے گھر کے جس میں نہ در ہو نہ دیوار ہو، یہ معنی ہے یہاں پر۔ کوئی ہم سایہ نہ ہو، اب دیکھیں دیوار اگر ہوتی ہے تو اس کا سایہ بھی ہوتا ہے، کچھ یہاں انہوں نے ترکیب استعمال کی ہے۔ کوئی ہم سایہ، کوئی نیبر نہ ہو اور پاسباں بھی نہ ہو کوئی، نہ دیوار نہ دروازہ ہوگا، نہ ضرورت ہوگی پاسبان کی، تو وہ بھی غم جاتا رہے گا۔ پھر کہتے ہیں پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو بیمار دار، اور اگر مر جائیے تو نوح خاں کوئی نہ ہو۔ اف یو وڈ فال سک دین دے وڈ بی اینی ون ٹو اٹینڈ ٹو یو، اینڈ اف یو وڈ ڈائی دین دے وڈ بی نو مورنرز ایدھر۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اس شعر میں بڑی گہرائی ہے، آخری جو شعر ہے۔ بیمارداری، لوگ آپ سے ہمدردی کرتے ہیں، نوح خانی ہمارے مرنے کے بعد ہوتی ہے، اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ غالب نے اس کو اکثر بڑے دردناک انداز میں اپنے دیوان میں پیش کیا ہے، اور یہ تین اشعار کی جو غزل ہے یہ سب سے زیادہ کوٹ ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کے اشعار پڑھے جاتے ہیں روزمرہ کی گفتگو میں۔
غزل نمبر 128 کے بعد اب پیش ہے غزل نمبر 129 کی تشریح۔
غالب کی غزل نمبر 129 میں صرف ایک شعر ہے، 1816 کی بات ہے۔ کہتے ہیں از مہر تا بذرہ دل و دل ہے آئینہ، توتی کوشش جہد سے مقابل ہے آئینہ۔ فرام سن ٹو ڈسٹ پارٹیکلس آر ہارٹس لائک اے مرر، فرام دا سکس ڈائریکشنس اے مرر کنفرنٹس دا پیرٹ۔ ایک شعر ہے لیکن داستان بہت لمبی ہے۔ پہلے بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج سے لے کے زمین تک ہر طرف ذرے ذرے ہیں، لیکن وہ ذرے جو ہیں وہ روشن ہیں اور وہ مانند دل ہیں۔ تو یہ جو ریفلیکشن ہے ذروں کے اوپر، جو روشنی ہے، وہ ہمارا دل ہے۔ دوسرے مصرے میں شش جہت سے مراد سب، اوپر نیچے، رائٹ لیفٹ، ہر طرف، چاروں طرف دیکھ لیں آپ، اوپر نیچے بھی شامل کر لیں تو چھ ہو جاتی ہیں جگہیں۔ طوطی کو، اچھا طوطے کو استعمال کیا انہوں نے یہاں پر، طوطے کو سکھانے کے لیے، بولنے کے لیے اس کو رکھتے ہیں آئینے کے سامنے اور پیچھے سے بولتے ہیں، تو طوطا سمجھتا ہے کہ کوئی اور طوطا بول رہا ہے اور اس کی وہ نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا خوبصورت خیال پیش کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے کائنات کی وہ بول رہی ہے، اپنے وجود کا اظہار کرنے کے لیے بے چین ہے، چاہے وہ پھول کھل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو۔ کوئی بھی ایسا عمل قدرت کا نہیں ہے جو ایک داستان ہم کو نہیں سناتا، ذرہ ہے وہ ہمارے دل میں ہے۔ طوطی سے مراد یہاں پہ شاعر خود ہے، اور یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ ہر چیز جس میں چمک ہے، ہر چیز جس کو وہ دیکھتا ہے، وہ ایک داستان سنا رہی ہے مجھے، اور یہی وہ داستان ہے جو مجھے تیار کرتی ہے اس گفتگو پہ جو میری شاعری کی طرح آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ لیکن اس شعر میں جو مشکلات ہیں وہ بڑی گہری ہیں، اگر آپ اس کا اور شارحین نے جو اس پہ گفتگو کی ہے اگر دیکھیں آپ، تو اکثر یہ بات جو میں نے کی کہ طوطی جو ہے وہ شاعر ہے، ذرے میں چمک ہے، وہ چمک میرے دل میں ہے، تو میں اس کو پہنچ سکتا ہوں اس تک، اور چونکہ وہ ایک داستان اس میں ہے، اسی لیے مجھے اپنی بھی داستان کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔
آخر میں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی نے غزل نمبر 130 کی تشریح کی۔
دو اشعار ہیں اس میں، 1821 میں غالب میں لکھی۔ ہے سبزہ زار ہر در و دیوار غم کدا، جس کی بہار یہ ہو پھر اس کی خزاں نہ پوچھ۔ اے ورڈن میڈو از ایوری ڈور اینڈ وال آف دا چیمبر آف گریف، دا ون ہوز اسپرنگ وڈ بی لائک دس دین آس ناٹ اباؤٹ ہز آٹم۔ کئی چیزیں ممکن ہیں، ان کا جو غم کدا ہے، جو گھر ہے، اس کو انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ آخر میں اس میں ہر طرف سے گھاس پھوس ہو گئے ہیں، کچھ یہ ہے۔ سبزہ زار، ہر در و دیوار جو ہے اس میں اگ چکا ہے اور ایک ویرانی کا عالم ہے۔ اب کہتے ہیں جس کی بہار یہ ہو، اب بہار سے مراد وہی ہوتا ہے جب سبزہ اگتا ہے، لیکن وہ سبزہ جس وجہ سے اگا وہ اس کی خزاں یا اس کا زوال ہے۔ نہ پوچھ کہ جہاں یہ سبزہ اگے کسی کے گھر میں تو اس کی تباہی کا کیا عالم ہوگا، یہ نہ پوچھو مجھ سے۔ بڑا مشکل خیال ہے، اس کو کئی طریقے سے شارحین نے کوشش کی ہے سمجھانے کی۔ کچھ گفتگو یہ بھی ہے کہ آنسو اتنے بہے، سب کچھ گھر بہ گیا، لیکن جو انہوں نے دوسرے مصرے میں بہار اور خزاں ساتھ لے کے آئے ہیں، یہ بہار سے مراد پھلنا پھولنا بھی ہے اور خزاں سے مراد زوال بھی ہے، تو وہ امتزاج جو ہے وہ بڑا نادر ہے۔ پھر کہتے ہیں، ناچار بے کسی کی بھی حسرت اٹھائیے، دشوار یہ رہو ستمیں ہم رہا نہ پوچھ۔ ہیلپ لیس انڈیور دا لانگنگ فار بینگ فار لون ٹو ایس نیٹ آف دا روڈز ہارڈ شپ اینڈ دا ٹرنی آف دا فیلو ٹریولرس۔ کہتے ہیں بھی بات یہ کہ ہم راستے پہ رواں دواں ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں یہ بھی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ رہیں، لیکن یہ بھی نہ پوچھیں کہ انہوں نے ہم پہ کیا کیا ظلم ڈھائے۔ دشوار یہ رہے اسے تم ہم رہا نہ پوچھ، ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم ناچار ہیں، ہم ہیلپ لیس ہیں اس بات سے کہ ہم پھر بھی ان کی خواہش کرتے ہیں، ان سے، ان کی کمپنی کی، کہ ان کے ساتھ رہنے کی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اکیلا رہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ لیکن پھر ایک بات جس میں وزن کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوال بھی کر رہے ہیں آپ سے۔ ایک طرف تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم سے نہ پوچھو کہ کیا گزری ہم پہ، ان دوستوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، لیکن پھر بھی ہم ان کو اپنے دل سے لگائے ہوئے ہیں۔ کچھ یہ گفتگو ہے یہاں پر، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتا۔ لیکن بات جو ہے وہ غالب نے ایک جگہ اور بھی کی تھی، یہی کہ نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ تو اگر ہم کو اس بات کا علم ہے، اپنی فطرت کا، اپنی ضرورت کا، تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے نہ پوچھو، یہ شکایت کس بات کی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس غزل کے اور اشعار جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ لطیف اور گہرے معنی رکھتے ہوں گے۔ بہرحال یہ دو اشعار کی غزل کافی، خزاں بہار، ناچار بے کسی، دشواری رہ و ستم، سبھی کچھ اس میں شامل ہیں۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 128، 129 اور 130 کی بے ترتیب تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے، سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
اور اب آخر میں افسانوی ادب سے ہمارا انتخاب۔ خواجہ احمد عباس اپنے عہد کے معروف افسانہ نگار تھے، ترقی پسند ادیبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا آج کا افسانہ بھی ان کے مخصوص اسلوب کی نمائندگی کرتا ہے۔ افسانے کا عنوان ہے ماں کا دل، سنا رہے ہیں خالد حمید۔
ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی، اسٹوڈیو میں حسب معمول ہنگامہ تھا، ہیرو کے سر پر نقلی بالوں کی وگ بیٹھائی جا رہی تھی، ہیروئن بار بار آئینے میں اپنی لپسٹک کا معائنہ کر رہی تھی، ڈائریکٹر کبھی ڈائیلاگ رائٹر سے الجھ رہا تھا، کبھی کیمرامین سے، پروڈکشن مینیجر ایکسٹرا سپلائر سے کونے میں اپنی کمیشن دے کر رہا تھا۔ کیمرامین کے اسسٹنٹ نے روشنیوں کے کالے شیشے میں سے دیکھ کر کیمرامین سے کہا، شاٹ ریڈی۔ کیمرامین نے اپنے کالے شیشے میں سے سین کا معائنہ کر کے ڈائریکٹر سے چلا کر کہا، شاٹ ریڈی۔ ڈائریکٹر نے ہیرو کی کرسی کے پاس جا کر دھیرے سے کہا، شاٹ ریڈی۔ ہیرو نے بڑے اطمینان سے سگریٹ کا کش لیا، پھر دو آئینوں میں اپنے سر کو آگے پیچھے سے دیکھا, وک کو دو تین بار تھپتھپایا, نقلی بالوں کی ایک لٹ کو ماتھے پر گرایا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی طرف دیکھ کر, جو ڈائیلاگ کی فائل لیے کھڑا تھا, ہیرو نے پوچھا, پکچر کون سی ہے؟ ماں کا دل. سین کون سا ہے؟ جی وہ بچے والا سین ہے. بچے والا سین؟ مگر اس فلم میں تو میری شادی ہی نہیں ہوئی, بچہ کیسے ہو گیا؟ جی نہیں, یہ آپ کا اپنا بچہ نہیں ہے. راستہ چلتے آپ کو ایک لاوارث بچہ مل جاتا ہے. بچے کو دیکھ کر آپ کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے, اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. آپ بچے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ بولتے ہیں, ہاں تو ڈائلاگ سناؤ. اور یہ کہہ کر ہیرو پھر کرسی پر بیٹھ گیا. ڈائلاگ ڈائریکٹر نے فوراً فائل کھول کر پڑھنا شروع کیا. ڈائلاگ ڈائریکٹر نے ایک بار پھر وہی الفاظ دہرائے, یہ بچہ بھی کسی ماں کا دل ہے. واہ واہ, کیا بات کہیے کمار صاحب, آپ کو تو رائٹر ہونا چاہیے تھا. اور پھر ڈائریکٹر سے مخاطب ہو کر, سر یہ تو پکچر کا تھیم ڈائلاگ ہو گیا, تو پھر چلیے شاٹ تیار ہے. ڈائریکٹر نے ہیرو کو اشارہ کیا اور جیسے ہی ہیرو اپنی کرسی سے اٹھا اور سب بھی کھڑے ہو گئے. بچہ لاؤ, پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی آواز گونجی. بچہ لاؤ, دوسرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر چلا. بچہ لاؤ, تیسرے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے آواز دی. سپلائر, پروڈکشن مینیجر نے نعرہ لگایا, بچہ کہاں ہے؟ مسز جانسن, ایکسٹرا سپلائر چلایا. ایک موٹی تازی اینگلو انڈین عورت, جو نہ جوان تھی نہ بوڑھی, آگے بڑھی. اس کی گود میں ایک بھورے بالوں والا گول گول چہرے گول گول آنکھوں والا بچہ تھا, جو نائلون کا فراک پہنے ہوئے تھا. اس کا فراک تو بہت بڑھیا لگتا ہے, غریب بچے کا فراک ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اعتراض کیا. ستیا جیت رے کی فلموں میں دیکھیے کتنی ریئلزم ہوتی ہے. ڈریس مین, دوسرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر چلایا. جی صاحب, ڈریس مین نے جواب دیا. بچے کا فراک بدلی کرو, کوئی میلا پھٹک ہوا کپڑا پہناؤ, پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے حکم دیا. ڈریس مین نے ایک بکسے میں ہاتھ ڈالا اور چند میلے گندے چیتھڑے لیے ہوئے بچے کی طرف بڑھا. بچے کی ماں نے جیسے ہی ان گندے چیتھڑوں کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے بچے کو اپنی چھاتی سے لگا دیا. نو نو, ہمارا بیبی ایسا ڈرٹی کپڑا نہیں پہنے گا, کوئی بیماری لگ گئی تو. مگر بینگ صاحب, دیکھیے ریالزم کے لیے ضروری ہے, تیسرے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہنا شروع کیا. بچے کی ماں بات کاٹتے ہوئے بولی, ہمارا بیبی اونلی ہائی کلاس پکچرز میں کام کرتا ہے, ہم سپلائر کو پہلے ہی بولا تھا ہمارا بیبی گندا کپڑا نہیں پہنے گا. ڈائریکٹر نے اپنے اسسٹنٹ کو اشارہ کیا, رہنے دو, آج کل غریبوں کے بچے بھی نائلون کے کپڑے پہنتے ہیں. کیمرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیرو نے میم صاحب کی گود کی طرف ہاتھ پھیلائے, کم آن بیبی. بچہ ہمک کر ہیرو کی گود میں چلا گیا. سب نے اطمینان کا سانس لیا, کیونکہ فلمی دنیا کا محاورہ ہے کہ شوٹنگ کرتے وقت تین مصیبتیں آ سکتی ہیں, گھوڑا, کتا اور بچہ. میم صاحب نے اپنے بھورے گنے بالوں کو تھپکی دیتے ہوئے ہیرو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا, ہمارا بیبی سویٹ ہے نا, بڑا ہو کر یہ بھی فلم کا ہیرو بنے گا. کیمرامین نے ایک لائٹ کو بائیں سے ذرا دائیں سرکایا, پھر واپس بائیں کو سرکار کر اسی جگہ رکھ دیا. پھر کیمرے کی آنکھ میں جھانک کر دیکھا, کمار صاحب ذرا آگے, بس 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 بس, بالکل ٹھیک ہے. اور پھر چلا کر, ریڈی فار ساؤنڈ ٹیسٹ. ساؤنڈ اسسٹنٹ نے مائکروفون آگے بڑھایا, کمار صاحب ڈائلاگ بولیے گا ایک بار. ہیرو نے مائکروفون کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہا, اے بچہ بھی کسی ماں کا دل ہے, ہاؤ از دیٹ؟ تینوں اسسٹنٹ ایک ساتھ چلائے, جیسے کرکٹ کے میدان میں کسی کھلاڑی کو ایل بی ڈبلیو کرنے کے لیے سب فیلڈر چلا کر امپائر سے پوچھتے ہیں, ہاؤ از دیٹ؟ ساؤنڈ روم سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے جواب آیا, اوکے ریڈی فار ٹیک. پہلا اسسٹنٹ ڈائریکٹر چلایا, خاموش. دوسرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر چلایا, سائلنس. تیسرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر چلایا, بات چیت بند. ڈائریکٹر نے کہا, ساؤنڈ اسٹاپ. ساؤنڈ روم سے جواب آیا, کیمرا. کیمرا مین نے بٹن دبا کر کہا, رننگ. ہیرو نے بچے کو گود میں اٹھایا, پھر کیمرے کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھ کر بولا, یہ بچہ بھی کسی अभी वो इतना ही कह पाया था कि बच्चे ने हीरो के माथे पर गरीब बालों की लट पर एक झपटा मारा और विग उसके हाथ में आ गई। हीरो की गंजी चंदिया स्टूडियो लाइट्स की रोशनी में चमक उठी। डायरेक्टर घबरा कर चिल्लाया, कट कट। पहला असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाया, कट। दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाया, कट। तीसरा असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाया, मेकअप, हेयर ड्रेसर को बुलाओ। तीन नौजवान कॉलेज की लड़कियां जो कुमार की फैन थीं और खासतौर से उसकी शूटिंग देखने आई थीं, ये देखकर भुचक्का रह गईं कि उनके महबूब एक्टर के सर की चंदिया बिल्कुल साफ थी और अंडे की तरह सफेद। हाय राम, एक ने दूसरी से कहा, ये तो गंजा है। दूसरी ने श कहा, आहिस्ता बोलो, कहीं सुन न ले। कुमार गुस्से में सीधा स्टूडियो के बाहर जा चुका था और अब उसके प्राइवेट मेकअप रूम में हेयर ड्रेसर दोबारा उसकी विग को फिट कर रही थी। इस बार मैं 4 हेयर क्लिप लगा देती हूँ ताकि खींचने पर भी विग अपनी जगह से ना हिले। मगर कुमार ने गुस्से से कहा, मैं उस बच्चे के साथ काम नहीं करूंगा। जब दोबारा विग लगवा कर हीरो वापस स्टूडियो में पहुंचा तो डायरेक्टर बेबी की मम्मी से कह रहा था, सॉरी मैम साहब, आपके बच्चे को अब छुट्टी, आगे किसी सीन में हम जरूर इसके लिए कोई काम निकालेंगे। दैट्स ऑल राइट, मैम साहब बोली, हमको मालूम है शूटिंग में ऐसा गोलमाल हो जाता है, अपने मैनेजर को बोलो हमारा चुकता कर दो। स्टूडियो में फिर हंगामा था। डायरेक्टर पहले असिस्टेंट से कह रहा था, दूसरा बच्चा लाओ। पहला असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर से कह रहा था, दूसरा बच्चा लाओ। प्रोडक्शन मैनेजर ने एक्स्ट्रा सप्लायर को कोने में ले जाकर कहा, आज तो तेरी चांदी हो रही है, एक बच्चा और ले आ, जितना शरीर हो अच्छा है, एक दो और बच्चों का भी इंतजाम कर रखना। एक्स्ट्रा सप्लायर प्रोड्यूसर की मोटर लेकर गया और थोड़ी देर में एक 3-4 बरस का मोटा ताजा बच्चा लेकर आ गया। डायरेक्टर ने पहले असिस्टेंट को हुक्म दिया, कुमार जी को बुलाओ। पहले असिस्टेंट ने दूसरे असिस्टेंट को हुक्म दिया, कुमार जी से कहो बच्चा आ गया है, शॉट तैयार है। तीसरा असिस्टेंट मेकअप रूम की तरफ भागा। हीरो ने स्टूडियो में दाखिल होते ही पूछा, बच्चा कहाँ है? हरी रंग की निकर वाले बच्चे ने हीरो को फौजी सलाम मारते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू, और ये कहकर हीरो की तरफ देखकर इतने जोर से आंख मारी कि हीरो घबरा कर पीछे हट गया और सब कहकहा मारकर हंस पड़े। हीरो ने बच्चे से हाथ मिलाते हुए पूछा, क्यों पहलवान, काम करोगे, घबराओगे तो नहीं? बच्चे ने तुतलाते हुए जवाब दिया, घबराएंगे तो आप। इस पर एक और फरमाइशी कहकहा पड़ा और हीरो ने खिसियाना होकर पूछा, क्या इस आफत के परकाले को मुझे गोद में उठाना होगा? कैमरामैन चिल्लाया, रेडी फॉर टेक। मुख्तलिफ आवाजें स्टूडियो में गूंजी, रेडी फॉर टेक, ऑल लाइट्स, मेकअप हेयर ड्रेसर, साउंड टेस्ट। हीरो ने कहा, ठहरो भाई, पहले मैं इस पहलवान को उठाकर देखता हूं। हीरो ने बच्चे को गोद में उठा लिया लेकिन बच्चा पत्थर का बना हुआ था। हीरो हांफने लगा। साउंड स्टार्ट, डायरेक्टर ने आवाज दी। कैमरा, साउंड रिकॉर्डिस्ट की आवाज आई। रनिंग, कैमरामैन ने ऐलान किया। हीरो ने बच्चे की तरफ प्यार भरी आंखों से देखा। बच्चे ने आंख मारी। हीरो की जबान से निकला, ये बच्चा भी। और फिर उसके बजाय बच्चा बोला, क्यों बेटा, डायलॉग भूल गए ना? हीरो को ऐसा लगा जैसे उसकी गोद में आदमी का बच्चा ना हो, किसी राक्षस का बच्चा हो। और उसने कटेट कहकर बच्चे को उसके बाप की तरफ फेंका, मैं इस बच्चे के साथ भी काम नहीं करूंगा, या तो कोई सीधा साधा चुपचाप बच्चा लाओ, नहीं तो सीन कैंसिल करो, घंटे भर में शूटिंग शिफ्ट भी खत्म होने वाली है। सप्लायर ने कहा, अब मैं कब तक बच्चे लाता रहूं, इस तरह से तो सारी बंबई के बच्चे खत्म हो जाएंगे। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा, तुझे क्या, तेरे तो चांदी हो रही है, और तुम्हारी नहीं? सप्लायर ने चिढ़कर कहा, अच्छा भाई, हम दोनों की, अब एक चुपचाप सा बच्चा लेकर आ कहीं से। मैं तो जितने फिल्मी बच्चों को जानता हूं सबको ले आया, हर माँ अपने बच्चे को फिल्म में काम करने नहीं भेजती, यही 2-4 लोग हैं जो अपने बच्चों का धंधा करते हैं। अरे भाई, पैसों की खातिर कोई भी अपने बच्चे का धंधा कर सकता है। ये बात करते करते वो स्टूडियो के बाहर निकल आए जहां एक भंगन सड़क पर झाड़ू दे रही थी। अरे जरा ठहर, प्रोडक्शन मैनेजर चलाया, सारे में मिट्टी उड़ा रही है, ये वक्त है झाड़ू देने का, सुबह सवेरे क्यों नहीं झाड़ू देती? बाबू जी, आज मुझे देर हो गई थी तो पगार कटेगी, कोई मुफ्त काम करती है क्या? बाबू जी, भंगन काम बंद करके गिड़गिड़ाती हुई बोली, मेरा बच्चा बीमार है। बीमार है? क्या बीमार है? बाबूजी, पता नहीं क्या बीमार है, 10 दिन से बुखार नहीं उतरा। तो फिर डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाया था बाबूजी, 2 रुपए फीस भी दी थी। وہ کہتے ہیں اسے بچوں والے بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ، ان کی فیس 20 روپے ہے، پھر دوا انجیکشن کے لیے بھی دام چاہیے، اگلے مہینے کی پگھار مل جاتی تو بچے کا علاج ہو جاتا۔ جا بچے کو لے آ، اس کے علاج کے لیے روپے مل جائیں گے، پورے 40۔ ایکسٹرا سپلائر نے پروڈکشن مینیجر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ پروڈکشن مینیجر بولا، ارے تیرے بچے کا فلم میں فوٹو آ جائے گا کمار جی کے ساتھ، اور پیسے بھی ملیں گے، جلدی سے لیا۔ ابھی لاتی ہوں بابو جی، بھنگا نے جھاڑو ٹوکری پھینکتے ہوئے جواب دیا۔ مگر سن، بچہ روئے گا چلائے گا تو پیسے نہیں ملیں گے، چپ چاپ رہنا چاہیے۔ بھنگن اسٹوڈیو کے پیچھے ہی ایک جھونپڑیوں کی بستی میں رہتی تھی۔ اپنی جھونپڑی میں جانے سے پہلے اس نے پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا ہے چاولی؟ بچہ بہت روتا ہے بہن، مجھے کام پر جانا ہے، وہ دوا دے دو جو تم کام پر جاتے ہوئے اپنے بچے کو دیتی ہو۔ پڑوسن نے ایک پڑیا پکڑا دی۔ بس تھوڑی سی پانی میں گھول کر دے دیجو۔ چاولی اپنے جھونپڑے میں گئی، بچہ جھلنگا چارپائی پر اکیلا لیٹا رو رہا تھا۔ چاولی نے بیٹے کو گود میں لے لیا، بدن جل رہا تھا، روئے ہی جا رہا تھا۔ چاولی نے بھینچ کر بچے کو پیار کیا۔ نہ رو میرے لال، چل میں تجھے فلم کمپنی میں لے چلتی ہوں، میرا بیٹا فلم کا ہیرو بنے گا، پھر تجھے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ نہ رو میرے لال، نہ رو، یہ کہہ کر اس نے پانی کے ساتھ کالی کالی دوا بچے کو چٹا دی۔ بچہ روتے روتے ہلکان ہو کر اب ہچکیاں لینے لگا تھا، ہچکیاں لیتے لیتے نڈھال ہو کر سو گیا۔ چاولی نے بچے کو چند چیتھڑوں میں لپیٹا اور اسٹوڈیو کی طرف چل دی۔ ایکسٹرا سپلائر نے کہا، روئے گا تو نہیں؟ چاولی نے کہا، نہیں بابو جی، مزے سے سو رہا ہے۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، ارے یہ روئے گا تو نہیں؟ پروڈکشن مینیجر نے کہا، نہیں صاحب، بڑا شریف بچہ ہے، ماں کا دودھ پی کر مزے سے سو رہا ہے، آپ جتنے چاہیں شارٹ لیجیے۔ ہیرو نے بچے کو گود میں لینے سے پہلے پوچھا، روئے گا تو نہیں؟ نہیں کمار جی، ڈائریکٹر نے اسے یقین دلایا، بڑا خاموش بچہ تلاش کر کے منگوایا ہے۔ ہیرو نے بچے کو گود میں لے لیا اور سوچا، شکر ہے اس کا وزن زیادہ نہیں ہے۔ پھر وہ بولا، جلدی شارٹ لے لو، ابھی تو سو رہا ہے، اٹھ گیا تو یہ بھی ناک میں دم کر دے گا۔ ریڈی فار ٹیک، ریڈی فار ٹیک، آل لائٹس، ساؤنڈ ریڈی، اسٹارٹ ساؤنڈ، کیمرا رننگ، کلیپ۔ ماں کا دل، سین نمبر 55، شارٹ نمبر 7، ٹیک نمبر 4۔ ہیرو نے بچے کو گود میں اٹھایا، اس کے چہرے کو دیکھا، بچہ اطمینان سے آنکھیں بند کیے سو رہا تھا، اس کے معصوم چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ہیرو نے کیمرے کی طرف دیکھ کر دل کی گہرائی سے آواز نکالی، یہ بچہ بھی کسی ماں کا دل ہے۔ شارٹ کٹ ہو گیا، مگر کیمرہ مین نے کہا، ایک اور ٹیک چاہیے، بچے کے چہرے پر روشنی ٹھیک نہیں۔ ایک اور بار شارٹ دہرایا گیا، ایک بار پھر ہیرو نے کہا، یہ بچہ بھی کسی ماں کا دل ہے۔ اسی وقت ایک ہوائی جہاز اسٹوڈیو کے اوپر سے گونجتا ہوا گزر گیا، لاؤڈ اسپیکر میں سے ساؤنڈ ریکارڈسٹ کی آواز آئی، کٹ کٹ، ہوائی جہاز۔ کسی نے کسی وجہ سے 3 بار اور شارٹ دہرایا گیا، ٹیک نمبر 9 کو اوکے کیا گیا۔ ہیرو نے بچہ پروڈکشن مینیجر کے حوالے کیا، بچہ اب تک سو رہا تھا۔ پروڈکشن مینیجر نے بچہ ایکسٹرا سپلائر کی گود میں دیا، ایکسٹرا سپلائر نے چاولی کی گود میں بچہ دیا، اور ساتھ ہی 40 روپے دے کر اس سے 75 روپے کی رسید پر انگوٹھا لگوا لیا۔ جا اب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا اور اچھی طرح علاج کروا۔ بابو جی سیدھی وہیں جاتی ہوں ٹیکسی کر کے، آپ کی کرپا سے اس کا علاج ہو جائے گا، آپ کے بچے جیے۔ بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے سیکرٹری نے پہلے فیس لی، پھر ڈاکٹر نے بچے کا معائنہ کیا۔ مگر یہ تو مر چکا ہے، ڈاکٹر نے ہاتھ لگاتے ہی کہا، اور چاولی کو ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھا گیا ہے۔ پھر بھی وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا میرے لال کو؟ اسے تو صرف بخار آ رہا تھا۔ بخار سے نہیں، لگتا ہے تمہارا بچہ زہر سے مرا ہے۔ کیا دیا تھا اسے کھانے کو؟ کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، ذرا سی افیم دی تھی چپ کرانے کو۔ سال بھر بعد ماں کا دل کی سلور جوبلی کے موقع پر ایک بڑے نیتا نے تقریر کرتے ہوئے کہا، میں اس فلم کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ہیرو اور ہیروئن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی فلم میں سچ مچ ایک ہندوستانی ماں کے دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔
ماں کا دل، خواجہ احمد عباس کا افسانہ، خالد حمید سنا رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام صدا رنگ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔